الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. میرے مرشد اور میرے شیخ العرب العجم قطب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی نے جن کی صحبت میں الحمدللہ اس بندے کو تقریباً 18-19 برس کا زمانہ عطا فرمایا، جو یقیناً میری زندگی کے بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، اور حضرت کی دعائیں اور نگاہیں اس کو میں اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہوں، ذریعہ نجات سمجھتا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کا بہانہ اپنے کرم سے بنائے. فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. یہ تو محبت کی بات ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے سامنے اپنا سر سر تسلیم خم کرتا ہے، یہ محبت کا حق ہے. اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. تو عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے بچے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما لکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کہ لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار کا خیال نہیں کرتے. لہذا فرمایا کہ لیکن چونکہ بندہ کمزور ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گرے گا، لیکن اس کے لیے کیا راستہ رکھا، مغفرت مانگے. کہ اگر کپڑے پہنے گا تو وہ کپڑے میلے بھی ہوں گے. ایک مرتبہ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آتے جاتے ہیں، لیکن آنے والوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جو صرف بیان سنتے ہیں، اصلاح نہیں چاہتے، ان کو بیان سننے ہیں، کسی سے عقیدت ہو، کسی سے نیک گمان ہو تو بس بیان سن لیا، نفع ان کو ہوتا ہے لیکن نفع کامل نہیں ہوتا. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں اور اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ان کی نظر میں اصلاح مقصود ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا پتہ موقع سے چلتا ہے. ایک صاحب بہت بیان میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سفید رنگ پسند ہے، احب الالوان ہے، رنگوں میں پسندیدہ رنگ سفید ہے اور عورتوں کو سفید رنگ نہ پہننا چاہیے. ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ منع کرتے تھے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو سفید ٹوپی اس کا اپنا ایک ہے، رنگین ٹوپی پہننا جائز ہے لیکن سفید ٹوپی کا بیک اپنا. تو ان صاحب کو میں نے کہا کہ بعض مرتبہ کسی کے دل چاہتا ہے جو محبت دکھائے، تو اس کو دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ کہے بھی، اور دل چاہتا ہے کہ اپنے اسلاف و بزرگوں کے طرز پر ہو جائے. تو میں نے اس سے، ان صاحب سے گزارش کی کہ سفید ٹوپی اوڑا کرے، تو انہوں نے کالے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور کالے رنگ کی ٹوپی تو پتہ بھی نہیں چلتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سفید ٹوپی اوڑا کریں. کہنے لگے کہ اصل میں وہ میلی ہو جاتی ہے. مزے کی بات یہ کہ اس وقت انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ تو یہ سفید کپڑے آپ نے کیوں پہنے؟ یہ دیکھا انسان، کبھی ایسی بات ہوتی ہے سامنے کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کہ اب کیا بولے، پھنس گئے. تو کہنے لگے اچھا، پھر بھی وہی بھی بات میں نے کی نا، اصلاح کی بات کچھ اور ہوتی ہے کہ انسان بات مانتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے یا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، اور پھر اس کام کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کرتا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ میلے کپڑے ہوتے تو یہ دھل بھی جاتے. تو میں نے کہا جب اتنا 6 فٹ کے سے زیادہ کے اتنے کپڑے دھل سکتے ہیں، ایک آدھے فٹ کی ٹوپی نہیں دھل سکتی؟ تب خاموش ہو گئے. تو انسان کپڑے اوڑھتا ہے، پہنتا ہے، لیکن اور معلوم بھی ہے کہ میں کپڑے پہنوں گا اور کپڑوں کا استعمال کروں گا، وہ میلے بھی ہوں گے، لیکن کیا کرتا ہے کہ اس کو دھوتا ہے، دھلواتا ہے. ایسے ہی ہماری بندگی بھی گناہوں کی آلودگی سے گندگی میں مبتلا ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو سرف اور ڈیٹرجنٹ عطا فرمایا وہ ہے ندامت کے آنسو، کہ ہم تمہیں ایسا ڈیٹرجنٹ دے رہے ہیں، ایسا سرف دے رہے ہیں کہ جب تم اپنے جس گناہ پر اس کو لگاؤ گے بس اس کی گندگی دھل جائے گی. اللہ اکبر، یہ ندامت کے آنسو اتنے پیارے آنسو ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، کسی کا شعر، کہ گناہ گاروں کی مت کر تحقیر اے ناداں، گناہ گاروں کی مت کر تحقیر اے زاہد ناداں. یہ حضرت کا شعر ہے کہ ان کے آنسوؤں پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے. گناہ گاروں کی مت کر تحقیر اے زاہد نادا، کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے. اور ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ کہ گناہگاروں کے ایک اشک ندامت کو اے جلیل, گناہگاروں کے ایک اشک ندامت کو اے جلیل, ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر. تو تسبیح پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, کیا ہے اپنے کو؟ یہ اس عبادت گزار سے مراد ہے جو عبادت کر کے عبادت پر ناز کرتا ہے, یہ وہ مراد ہے. اور جو عبادت کر کے جس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا, یہ وہ مراد نہیں ہے. تو وہ گناہگار جو اپنے گناہوں پر ندامت اور گناہوں پر توبہ اور رونا اور گڑگڑانا اور آہوزاری کر رہا ہے, یہ رونا گڑگڑانا اور آہوزاری اللہ تعالی کو بہت پسند ہے. اس لیے یہ ڈٹرجنٹ اور سرف اور دھونے کا سامان رکھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, استغفرو ربکم, اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. رب مانے تربیت کرنے والا, اور فارسی زبان میں اس کا ترجمہ خدا ہے. خدا کے معنی, خدا یہ اللہ تعالی کی صفت ہے, معنی میں مالک کے ہے. تو جس طرح سے رب اور مالک اللہ کو کہتے ہیں کہ اے رب, اے مالک, اے پالنے والے, کہتے ہیں نا پالنے والے. آج تک کسی نے کہا کہ یہ کیا تم کہتے ہو پالنے والے؟ کوئی بولتا ہے؟ کیوں؟ اس کے لیے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ کو پکارتا ہے. اب دیکھیے نا, کہتے ہیں مولا سائیں, سندھی زبان والا کیسے اللہ کو پکارتا ہے, انگریزی والا کہتا ہے او گاڈ. اس کی نظر میں مسلمان جب گاڈ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس سے اللہ تعالی ہی کی ذات مراد ہوگی. تو اسی طریقے سے ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ تعالی کو پکارتا ہے. تو لفظ خدا بھی یہ اللہ تعالی کا, اس کے معنی مالک کے ہیں, اور یہ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, اس کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے, اور یہ بات حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. کہ کوئی آدمی جب بولتا ہے خدا, تو اس سے کوئی اور ذات مراد ہے اللہ کے سوا؟ جب ایک مسلمان اردو بولنے والا جب وہ لفظ خدا بولتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی اور مراد ہوتا ہے؟ کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے. اور حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, یہ جو عجمی ذہن رکھنے والے کہ جن کے اندر ہر چیز میں بس غلبہ ہے کہ بس ہر چیز عربی میں ہوگی, تو فرمایا یہ ان کی اختراع ہے, بس پیچھے پڑ گئے ہیں ایسی باتوں کے. لہذا فرمایا کہ یہ لفظ خدا ہزاروں سے ہزار سال سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے, آج تک کسی کو یہ وسوسہ نہیں آیا کہ لفظ خدا بھی کوئی ایسا لفظ ہے, کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے, اللہ تعالی کی صفت کے طور پہ. لیکن اس زمانے میں کچھ عرصے سے دیکھتے ہیں کہ جناب بس یہ خدا مت بولو اللہ کو. تو بھائی اللہ کا ذاتی نام ہے اور خدا صفت ہے. اب ہم کہتے ہیں پالنے والے, اب پالنے والا ہے عربی میں تو اردو بولنے والا کیا کرے گا؟ اب خان صاحب جو ہے وہ جب نیت کرے گا تو پشتو میں نہیں کرے گا, دعا رکعت اور سلو رکعت کس میں کرے گا بھائی؟ وہ یہ کوئی ہے بات؟ تو بس حضرت لدھیانی ماں یوسف صاحب نے یہی فرمایا، فرمایا بس یہ ذہنی بیماری کی علامت ہے بس. اب مقرر ہے کچھ نہ کچھ بولنا ہے، اب کیا بولے؟ لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی بات. سیدھی کیا یہ کابر کا طرز کتنا سیدھا سادہ، سبحان اللہ. کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے آیا کہ ایک مشہور مقرر نے کچھ دن پہلے یہ بات بولی، اب یہ سوال اٹھا. تو الحمدللہ حضرت ماں یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کہ بڑے ہیں سب کی نظر میں، حضرت کی بات کتنی، میں بولتا تو کیا بات تھی، حضرت کی بات دیکھو کتنی. ایک محقق عالم حضرت نے فرمایا یہ سب فضول چیزیں ہیں جس پر تم لوگ بحث کر رہے ہو، وقت کا ضیاع ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم، میرے شیخ فرماتے تھے استغفروا امر ہے، یعنی اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. اس کا ترجمہ اپنے رب سے مغفرت مانگو یہ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو بس، لیکن نہیں، بلکہ یوں سکھایا بندگی کے لیے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. استغفرو کا ترجمہ یہ ہے حضرت فرمایا کرتے تھے. فرمایا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ استغفرو امر ہے، حکم دیا اللہ رب العزت نے، اور امر بنتا ہے مضارع سے. مضارع عربی زبان کی گرامر میں کہتے ہیں کہ وہ زمانہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ماضی حال مستقبل، تین زمانہ ہوتا ہے نا، ماضی حال اور مستقبل. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی میں ماضی ہوتا ہے اور حال اور مستقبل میں ایک ہی ہے، اس کو مضارع بولتے ہیں. اور امر بنتا ہے مضارع سے، لہذا اس جب جو چیز جس سے بنے تو اس کی خاصیت اس میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جیسے اللہ والے دل سے جو اشعار نکلتے ہیں اس میں اللہ تعالی کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے. اللہ والا دل والا، اللہ تعالی کی محبت بھرا دل رکھنے والا جب دنیا کی بات بھی کرتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے. اور جس دل میں دنیا کی غلاظت ہو، دنیا کی محبت جس دل کے اندر ہو، وہ اگر دین کی بات بھی کرے گا تو اس میں ظلمت ہوگی. اس لیے منع کیا کہ جو اللہ والوں کے مخالف ہیں، دین کے مخالف ہیں، اہل اللہ کے مخالف ہیں، علماء کے پر اعتراضات کرنے والے، ان کی کتابیں مت پڑھو. پوچھو کس کی کتاب پڑھنی ہے کہ نہیں. کیوں؟ کتاب صاحب کتاب کے دل کی انوار، انوارات یا اس کی ظلمت اس کے تحریر میں بھی ہوتی ہے. اس لیے منع کیا، ہر ایک کی کتاب مت پڑھو. صاحب کتاب اگر صاحب انوار ہوگا تو اس کے نور اس کی تحریر میں بھی ہوگا، اور صاحب کتاب اگر صاحب ظلمت ہے، ظلمت معصیت، ظلمت اعتراضات، تو اس ظلمت کا اثر اس کی تحریر میں بھی ہوگا. اس لیے منع کیا گیا، ہر کتاب کو مت پڑھو. پوچھو بڑوں سے، پوچھو مفتیان کرام سے کہ میں یہ کتاب پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. یہاں تک کہ جو مخالفین، معترضین، دوسرے فرقے اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان کی کتابوں کو عام عالم کو بھی پڑھنے سے منع کیا. محقق پڑھیں گے، ورنہ ہوا یہ کہ جنہوں نے پڑھی اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کو اچھا لگنے سے لگ گئے. یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کی تقریر سنتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے، اب ٹی وی پہ ہر ایرے غیرے کی بات سنتا ہے، جو سنتا ہے وہی بولنے لگتا ہے. اس لیے ہر ایک کی بات سننے اور کتاب پڑھنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو امر بنتا ہے مضارع سے. مضارع میں دونوں زمانہ ہوتا ہے, حال اور استقبال. اس کو کہتے ہیں کنٹینیویشن, تجدد, استمرار, یعنی اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ استغفرو کا مطلب یہ ہوا مغفرت مانگتے رہو. مغفرت مانگو سب, یہ نہیں ترجمہ, کامل ترجمہ نہیں ہے, بلکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مغفرت مانگتے رہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بندگی کے لباس پر اور بندگی کے جسم پر بار بار گناہوں کی غلاظت لگتی رہے گی, لہذا ہم تم کو ایک مستقل جو ہے وہ ڈیٹرجنٹ دے رہے ہیں کہ تم مستقل اس کو صاف کرتے رہو. اب آپ دیکھیے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء, خاتم النبیین, نبی معصوم. معصوم کہتے ہیں کہ جس سے گناہ کا صدور بھی ناممکن ہو. عصمت, اس لیے عصمت انبیاء یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں, ہم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں, سب کے سب معصوم, سب کے سب معصوم. یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے اور ضروری ہے. اور یہ عصمت پوری انسانیت میں, یہ عقیدہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ذات کے ساتھ مختص ہے, خصوصیت ہے یہ. اور کوئی پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا, یہ عقیدہ ہے ہمارا. چاہے وہ پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہوں. اب آپ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم, لیکن احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. لہذا نماز کے بعد سنت ہے کہ سلام پھیر کر 3 مرتبہ استغفار پڑھنا, یہ سنت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا ایسے بھی استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اب ایک علمی سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ علمی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر نماز پڑھیں اور نماز کے بعد استغفار کریں, جو سنت بھی ہے اور کرنا بھی ہے, تو ہمارا استغفار تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نمازی کیا ہے. نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہمارے خیالات اور کیفیات, گویا کہ ہماری نماز بھی گناہی ہے, ایسا حال ہے. تو ہمارا نماز کے بعد استغفار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا, اللہ تعالی کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا, اور نماز میں خشوع و خضوع سے خالی ہماری نماز. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس, ذات اقدس, اس معصوم نبی کا استغفار فرمانا, اس کے کیا معنی؟ میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی غیر محدود عظمت کا استحضار رکھتے ہوئے آپ کی عظمت کا حق میں ادائیگی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم الشان ذات، اتنے عظیم مالک، ان کی عظمت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، اس بات پر آپ نے استغفار فرمایا. گویا کہ جتنی آپ نے علی منہاج النبوت، نبوت کے شایان شان آپ نے جیسی عبادت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تو وہ کم ہے، اس کمی پر آپ نے استغفار فرمایا. یہ ہے وجہ. اور ہم لوگوں کا جو استغفار ہے وہ بوجہ معصیت اور گناہ کے ہیں. تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، اور ہم لوگ دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ ہاں، جب کوئی معاملہ آتا ہے کہتے ہیں مغفرت مانگو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسے مت کہو کہ مغفرت کرو، یا مقرر یوں کہے کہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا. فرمایا مقرر کے لیے کہنا جائز اور درست نہیں ہے وائز کے لیے، بلکہ وہ یوں کہے گا، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اور ہم سب کو استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے، لیکن یہ رسمی جملہ نہ ہو. اب ہمارے یہ رسمی جملہ ہے. جی رسمی کیا جملہ؟ کہ جی مسلمانوں کے حالات درست نہیں ہیں، ہم سب کو مغفرت کی ضرورت ہے. وہ بات ہوئی بس ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بات کے بعد، میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ میں نے اسی بات پر اپنے گریبان میں جھانکا کہ میں کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں، اور میں نے کیا کیا گناہ کیے جس پر مغفرت نہیں کی، استغفار نہیں کیا اللہ تعالی سے. کمی اس بات کی ہے. یہ جو اللہ والوں کی صحبت سے قلب کی حالت بدل جاتی ہے، ایک ایک مجلس سے، ان کی ایک ایک مجلس سے قلب کا قبلہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں کمی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل خود اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کرتا ہے، ان کا دل خود اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ان کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ میں اس میں سب سے بڑھ کر گناہگار تو میں ہوں، امت میں سب سے بڑھ کر گناہگار تو میں ہوں، اور میرے گناہوں کی نحوست کی جیسے ایسا ہو رہا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سندیلا ایک جگہ ہے ہندوستان کے اندر، لکھنؤ کے پاس ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. نماز استسقاء یعنی اللہ تعالی سے طلب کرنا اپنی پیاس کو دور کرنے کے لیے، پانی مانگا یعنی بارش مانگی جاتی ہے. فرماتے کہ وہاں پر جمع ہوئے سب لوگ، اور استسقاء کا یہ ہے کہ ذرا شہر سے ہٹ کے، مسجد سے نکل کے ذرا شہر سے ہٹ کے اللہ سے مانگے. اب سب لوگ جمع ہو گئے تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقاء پڑی لیکن بارش نہیں ہوئی. اب وہاں پر اس علاقے کی کچھ بدکار عورتیں تھیں، فاحشہ عورتیں تھیں. وہ لوگ، وہ عورتیں ان ایک بزرگ کے پاس آئی، ایک اللہ والے کے پاس، اور ان سے آ کر کہا کہ حضرت بارش نہیں ہوگی. تو ان بزرگ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وجہ کہ ہم جیسے گنہگار یہاں رہتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی آہیں نکل گئی، اور آہ نکل کے فرمانے لگے دیکھو ان گناہگار عورتوں کی دل کی حالت دیکھو، اگرچہ گناہ میں مبتلا ہیں، بدکاری کرتی ہیں، فوش کام ہے، لیکن ان کے دل میں کتنی بڑی ندامت ہے کہ اپنے کو گناہگار سمجھ رہی ہیں. حکیم الامت نے آہ کہچی اور فرمایا کہ ہائے، ہم لوگوں کا کیا حال ہے، ہم دو رکعتیں تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، اپنے ہمارے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو سب سے بڑھ کر ولی اللہ سمجھتے ہیں. فرمایا یہ ہمارے دل کا حال ہے، ستیہ ناس ہے ہمارے دل کا کہ دو عبادتیں کر لیتے ہیں، کسی دن تہجد پڑھ لی، اس دن تو سارا دن ہی دماغ آسمان پر. حج و عمرہ کیا کر کے آتے ہیں، پوری انسانیت پہ احسان کر دیتے ہیں کہ اب آؤ ہمیں پھولوں کے ہار پہناؤ، اب ہماری دعوت بھی کرو. سر پوری امت پر گویا احسان کیا کہ ہم نے حج کر کے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے آئے ہیں. تھوڑی سی کیا عبادت کر لیتے ہیں کہ ہمارا تو دماغ ہی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اور وہ فرماتے کہ ان کو دیکھو، ان گناہگار عورتوں کا حال یہ کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہے کہ میں گناہگار ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کے وہ رونے لگی ہوں یہ بات کہی اور کہا کہ آپ ایک کام کریں، اب ہم اللہ سے جا کر اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے، لیکن جنگل میں کوئی نہ آئے. حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ وہ عورتیں گئیں، سروں پہ دوپٹہ اوڑا، وضو کر کے دوپٹہ اوڑ کے گئی، ادھر اللہ سے رونا شروع کیا، ایسی بارش برسی کہ اللہ اکبر. کیا حال، سبحان اللہ. اس لیے ایک جگہ کا عجیب واقعہ لکھا کہ ایک گاؤں کے اندر سور بہت تھے، اور وہ سور جو ہے کھیتوں کو نقصان پہنچاتے تھے دیہاتیوں کے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ ان سوروں کو ایک جگہ جمع کیا اور آگ لگا دی. ہے تو اللہ کی مخلوق، بس اب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں، چاروں طرف سے بند. انہوں نے رو رو کر آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھا کر اللہ سے، اللہ آسمان سے رجوع کیا، اپنے مالک سے رجوع کیا، اور چیخنا چلانا شروع کیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کو رحم نہیں آیا، لیکن اللہ تعالی نے بارش برسا دی. اللہ اکبر. یعنی جو اللہ تعالی، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کو ناپاک حرام فرمایا، جس کا کھانا پالنے کو منع کیا گیا، اس کا گوشت مت کھاؤ، وہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لیے حرام فرمایا، لحم الخنزیر کو منع فرمایا، لیکن مخلوق تو اللہ کی ہے، پیدا تو اس کو اللہ تعالی نے فرمایا، اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے، وہ رب جانے، اس کی مخلوق جانے. ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ تم یہ نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالی نے اپنی اس مخلوق کے ساتھ بھی یہ حال کیا کہ وہ ظالم جو ان کو اس طرح سے آگ لگا رہے تھے، جس کو منع کیا آگ لگانے کو کہ ایسے اذیت دے کے جانوروں کو مت مارو، منع کیا گیا، ان کو رحم نہیں آیا، تو وہ ارحم الراحمین اپنی مخلوق کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمارے مغفرت کا یہ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں مغفرت مانگو تو کہنے والے کا دل خود خالی ہوتا ہے کہ گویا کہ میں تو قطب العالم ہوں، تمہارے گناہ کی وجہ سے ایسا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، میں تو زمزم سے نہا کے آیا ہوں. بھائی ہمارے کراچی والے کہتے ہیں نا، بھائی ہم تو مکے شریف میں پیدا ہوئے ہیں. اتنے عبادت گزار ہیں کہ ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا جناب. اللہ اکبر. ہماری اسی یہی چیز کہ ہم گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں، اسی کے لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو، طلب کرتے رہو، کیونکہ ہم محتاج ہیں اس بات کے. سبحان اللہ. اور اس میں مغفرت میں کہ جی امت مغفرت مانگے، تو گویا کہ اصل میں انفرادی گناہ پر بھی ضرورت ہے، اجتماعی گناہ پر بھی ضرورت ہے، کہ میری زبان کے گناہ، میرے آنکھ کے گناہ، میرے کان کے گناہ، میرے اعضاء کے گناہ، میرے خیالات کے گناہ، اور اس گناہوں میں سب مانگیں گے کہ میں بھی مانگوں، ہم سب. اب دیکھو نا کیسا حال ہے، کیا عالم ہے، ملک میں بارش بھی ہو رہی ہے. اب کہیں بارش ہو رہی ہے تو اتنی کہ وہ بجائے نفع کے ضرر کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ بھی تو ایک نتیجہ ہے. اور کہیں بارش ہی نہیں ہو رہی. اب جیسے ہم لوگوں کا حال ہے, کیسا خشک ترین موسم, بارش کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ تعالی ہم پر, ہمارے حال پر رحم فرما دے, معاف فرما دے. حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میں یہ جھکی ہوئی کمر والے بڈھے نہ ہوتے, یہ بے زبان جانور نہ ہوتے, اور یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے, شیر خار دودھ پیتے بچے نہ ہوتے, کہ تو تمہارے گناہوں کی نحست کی جیسے تم پر ایسا عذاب برستا, بارش کی طرح عذاب برستا. لیکن یہ بڈھے جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے, سفید بال والے یہ بوڑھے, یہ شیر خار بچے اور یہ معصوم بے زبان جانور, ان کی جیسے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو متوجہ فرمائے. اور وہ کیا ہے کہ میں اپنی حالت کو دیکھوں. اب حال عالم کیا ہے کہ جب مغفرت کی بات آتی ہے تو کہتے دیکھو یہ اچھا صوفی صاحب کو دیکھو, داڑھی تو ناف تک رکھی ہوئی ہے, ناک پر سجدے کا نشان, ماتھے سے ناک تک کھینچا ہوا ہے, شلوار ان کی ٹخنے سے نیچے. اب میں جب مغفرت کی بات آئی اس کے گناہ دیکھتا ہوں. یہ ہماری کمی ہے. گناہ اپنے دیکھنے, نیکی دوسرے کی دیکھنی, نیکی دوسرے کی دیکھنی اور گناہ اپنے دیکھنے. حکیم الامت فرماتے ہیں, میری بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے کسی مسلمان کا ایک گناہ دیکھا کہ وہ ایک گناہ کر رہا ہے, فرمایا تم نے تو اس کا صرف ایک گناہ دیکھا, تم اس کے صرف ایک گناہ کو جانتے ہو اور اپنے تو سینکڑوں گناہ جانتے ہو. اللہ کیا پیاری تعلیم ہے, کتنا پیارا درس اور سبق ہے کہ کسی کے گناہ کو اگر تم دیکھو گے تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت یہ یاد رکھنا کہ اس کا تم نے ایک گناہ دیکھا اور اپنے سینکڑوں گناہوں کو تم جانتے ہو. اور پھر سینکڑوں گناہ بھی وہ کہ جس پر اللہ تعالی سے معافی نہیں مانگی, وہ گناہ. اب حال کیا ہے کہ جہاں کسی کو گناہ دے گا وہ دیکھو یہ دیکھو, ذرا ان کو دیکھو, اور اپنے کیا حال ہے. اس لیے ایک بزرگ عجیب شعر یاد آیا, فرماتے کہ صبح بر کف اور توبہ بر لب. کہ جی ہم مغفرت تو مانگ رہے, کہتے ہیں جی ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں, جب نماز پڑھتے کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ, اور جب دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, ہاتھ میں تسبیح استغفراللہ 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 استغفراللہ, پوری تسبیح 10 تسبیح بھی پڑھ لی. اس پر فرمایا ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہ پھر بھی ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف ہو رہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے صبح بر کف, ہاتھ میں تسبیح ہے, اور توبہ بر لب, اور زبان پر توبہ توبہ استغفر اللہ کے نعرے ہیں. صبح بر کف توبہ بر لب, لیکن دل پر از ذوق گناہ. اور دل کا کیا حال ہے, اللہ اکبر. ہماری تسبیح سے, ہماری توبہ سے کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو دل ہے نا میرا, یہ گناہوں کی غلاظت اور گندگیوں سے بھرا پڑا ہے, اور ذوق گناہ سے بھرا پڑا ہے کہ ابھی یا اللہ ابھی جائیں گے ابھی گناہ کریں گے, ابھی جائیں گے ابھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے. تو صبح برکف توبہ برلب, دل پر ذوق گناہ. دل کا حال یہ ہے کہ گناہ کے تقاضوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, گناہوں کی غلاظتوں سے بھرا پڑا ہے, اور ذوق معاصی سے پر ہے. اس لیے فرمائے معاصیت را خندہ بھی آیت, معاصیت را خندہ می آیت بر تسبیح ماں, کہ گناہ بھی ہماری تسبیح پر ہنستا ہے. اب یہ صوفی کس کو الو بنا رہا ہے, کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ یہ جو تسبیح ہم ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ خصوصاً تجارت کرنے جاتے ہیں, کاروبار کرنے, یا کوئی آیا اس کو تسبیح دکھا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ, اللہ حفاظت فرمائے, تسبیح ہاتھ میں لیے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں. حاجی صاحب بھی, اور مزے کی اور مزے کی بات سنیں, حاجی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے, اور تیری ماں کو تھی یہ تسبیح چل رہی ہے اور گالیاں جھوٹ گالیاں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور حجین صاحبہ بھی لگی ہوئی دن 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 اور کشتی دیکھنے کا بڑا شوق ہے حجین کو ریسلنگ دیکھتی ہیں ننگی ٹانگیں یہ تو کشتی دیکھنا تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے ناف سے لے کر مرد کے لیے مسئلہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے صرف اپنا چھپانا نہیں بلکہ دوسرے کا بھی نہیں دیکھ سکتا اس لیے کشتی ہو پشتی ہو ہاکی ہو اور فٹ بال ہو سوئمنگ ہو بلکہ کرکٹ بھی اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ آپ دیکھتے نہیں وہ بال کو کس جگہ پہ رگڑتا ہے بتائیے صاحب شاید وہ بال کو اس لیے رگڑتا ہے وہ بھی کھڑی ہو جائے پھر جا کے اس کا سر پھاڑ دے بتائیے عجیب ایسی کسی بھی پتلون پھر پوری چوتڑ نظر آ رہی ہے اسی لیے تو پتلون کا پہننا جائز اور درست نہیں ہے کہ جو اعضاء مستورہ ہیں جن اعضاء کو چھپانا چاہیے وہ نظر آ رہے ایسا کسا والا لباس یہ چوڑی دار پاجامہ مرد کیا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ بالکل چپک جاتا ہے نا یہ جائز اور درست نہیں ہے ایسا ٹائٹ لباس جس سے بدن کے اعضاء کا حجم اس کا والیوم اس کا سائز پتا چلے ایسا لباس پہننا درست نہیں ہے اور پتلون میں یہی ہے ایک صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا نا پتلون میں نماز ہو جاتی ہے میں کہا تمہاری تو ہو جائے گی تمہارے پیچھے والوں کی نہیں ہوگی کیونکہ جب سجدے سے اٹھیں گے تو دیکھیں گے تم اتنے لمبے سجدے کر رہے ہو تو اللہ نے جو لباس دیا سبحان اللہ یہ جو کرتا شلوار میرے دوستو لباس ہے نا یہ حیا کا لباس ہے شرم کا لباس ہے یہ لمبا کرتا یہ سبحان اللہ اور پھر اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے نہ صرف شرم و حیا کا لباس ہے بلکہ صحت کا بھی لباس ہے اس کی دلیل پتہ ہے کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے جب آپ مکان بناتے ہیں ہوادار بناتے ہیں کہ نہیں اس میں سے گزر ہوا کی کراسنگ ہو سکے ایسے ہی مکان بناتے ہیں نا اب کرتا شلوار کیا ہے ہر جگہ سے ہوا گھستی ہے ہر جگہ سے نکلتی ہے ہوادار لباس ہے یہ کہ خوب اس سے انسان میں واللہ کہتا ہوں کہ کرتا شلوار پہننے والا اگر وہ روزانہ نہانے کا اہتمام کرے روزانہ غسل کا اہتمام کرے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے اس کو جلد کی بیماری نہیں ہو سکتی اسکن پرابلم اس کو نہیں ہو سکتی الا ماشاءاللہ کرتا شلوار پہننے والا لیکن صفائی کا اہتمام ہو نہانے کا اہتمام اور یہ نہانا اور غسل کا اہتمام یہ بہت اچھی چیز ہے مطلوب ہے اس کو جلد کی بیماری نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی اور عوامل میں سے ہو کوئی بات صفائی ستھرائی اتنی اچھی چیز ہے تو گناہوں پر مغفرت اور معافی مانگنا کیا فرمایا استغفروا ربکم اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو اور اس لیے فرمایا کیونکہ ہم گناہ کرتے رہیں گے تو ہمیں ایسا نسخہ دے دیا کہ ایک دفعہ نہ مانگنا مانگتے رہو اور پھر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عجیب فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استغفروا اللہ اللہ سے مغفرت مانگو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا استغفروا ربکم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا رب کے معنی پرورش پر کرنے والا پالنے والا تربیت فرمانے والا یہ اللہ کی ایک صفت ہے رب اور تربیت کس کو کہتے ہیں تربیت کہتے ہیں کہ ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا اب کوئی آئے ایک آدمی آئے اور کہے کہ جی مجھے بخاری شریف پڑھا دو یا قرآن کریم پڑھا دو. اس نے کبھی قرآن کریم پڑھا نہیں ہے تو اس کو پڑھائیں گے قرآن کریم؟ اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کو پہلے قاعدہ پڑھائیں گے. اب وہ کہے کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ, میں تو آپ سے قرآن کریم پڑھنے آیا تھا اور آپ مجھے قاعدہ پڑھا رہے ہیں. تو کہیں گے اسی کو بیٹا تربیت کہا جاتا ہے. کہ تربیت کیا ہے؟ کہ ناقص کو, کم جاننے والے کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچا دینا, اس کو کہتے ہیں تربیت آہستہ آہستہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا, پہلے بچہ صرف دودھ پیتا ہے, کیا خوراک رکھی اللہ نے, سبحان اللہ. اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو آپ اس کو روٹی کھلا دیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ نہیں. بلکہ کوئی بڑا آدمی بھی جب بیمار ہو جائے نا, اس کی غذا بعض مرتبہ بند ہو جاتی ہے, پھر اس کو بھی کہتے ہیں اس کو روٹی مت کھلاؤ, بلکہ کہتے ہیں پہلے نرم غذا کھلاؤ تھوڑی تھوڑی, تاکہ معدہ عادی ہو جائے. پھر تھوڑے دن آتا ہے کہ اس کا نمازی آ کے بولتا ہے یا دوست آ کے بولتا ہے آؤ کھڑا گوشا کی دعوت ہے تمہاری, پھر وہ کھڑا گوشا کھاتے. لیکن آہستہ آہستہ, یہ تربیت ہے. اب جیسے مکان بنانا, ایک آدمی کو 10 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک پوری شٹرنگ لگا دے وہ, اور اوپر سے مال ڈالتا جائے کہ تہ تک پہنچ جائے. 14 دن شٹرنگ لگا کے رکھے, 15ویں دن شٹرنگ اتار دے, عمارت کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اس کو پانی بھی دیے وہ چلے گی بھی, لیکن کچھ دن بعد گر جائے گی. اس لیے کیا کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا بناتے ہیں. اگر 12 فٹ کی بھی دیوار بنانی ہے تو ایک ساتھ 12 فٹ نہیں بناتے, بلکہ 6 فٹ بناتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں تربیت. لہذا اللہ تعالی مربی ہے, رب ہے رب, تربیت فرمانے والے. اب اللہ تعالی نے اپنی صفت یہاں رب کو کیوں ذکر فرمایا؟ میرے شیخ فرماتے تھے تربیت کے اندر محبت ہوتی ہے. کہ انسان جس چیز کی تربیت کرتا ہے نا, جس چیز کی, اس سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے بکری بھی پال لے, بکری پالنے والے سے بکری سے محبت ہو جاتی کہ نہیں؟ ہاں. فرمایا اسی لیے اللہ نے رب فرمایا کہ پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے. گویا کہ یہ حال ہوتا ہے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے, پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے اور پالی ہوئی چیز کو پالنے والے سے, یہ محبت ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالی نے رب اس لیے فرمایا کہ معافی مانگتے ہوئے, تاکہ بندہ, انسان غلطی کرتا ہے اب کہتا ہے شرم آ رہی ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا, غالب ہے نا, غالب, اس نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عجیب بات ہے, بے شرمی کا کام کرتے ہوئے تو شرم نہیں آ رہی. یعنی گناہ کرنا بے شرمی کا کام تھا, شرم تو اس وقت کرنی چاہیے تھی, اب شرم والا کام ہے, اب ہے سراسر بے شرمی کا کام کہ نہیں, اب معافی مانگو اس میں شرم دلائی جا رہی ہے. کیسا عجیب الٹا زمانہ آ گیا. تو فرمایا کہ میرے شیخ کے شیخ تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا, کتنی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. حضرت نے کیا فرمایا, حضرت شاہ محمد احمد صاحب نے, کہ غالب نے امت کو مایوس کر دیا, لوگوں کو مایوس کر دیا. اب جو پڑھے گا اب وہی کہے گا اوہ جی مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پہلے گناہ کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے تھی, اور اگر اب گناہ کر لیا تو اب کیا کرو, اب بندگی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے. اس کو فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, رو رو کے میں ان کو مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اللہ اکبر. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک اللہ والے نے کتنا پیارا سبق دیا، کتنی پیاری تعلیم دی کہ دیکھو شرم کو ملاؤ خاک میں، چھوڑو اللہ سے معافی مانگو، استغفار مانگ کرو، اور یہ مت سوچو کہ مجھے اب شرم آ رہی ہے. شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے، بے شرمی کا کام کرتے ہوئے آنی چاہیے کہ میں نے کسی کی ماں بہن کو کیوں دیکھا. یہ ہے بے حیائی کی بات اور بے شرمی کی بات. اب جب توبہ کا وقت آیا، اب اللہ سے معافی مانگ. تو فرمائے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار بنایا. سبحان اللہ. اور یہ جو شرم اس وقت گناہ مانگنے میں جو شرم کی جا رہی نا، یہ شرم نہیں ہے، یہ تکبر ہے، یاد رکھیے گا، یہ تکبر ہے، یہ شرم نہیں ہے کہ غلط. اب ہم دیکھیں نا، ہم کسی مسلمان کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت شرم نہیں آتی، مثلا کسی کو اذیت دی، گالی دی، ستایا، تنگ کیا، لیکن اب معافی مانگنے کا وقت آتا ہے، جی مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دوں، میں نے آپ کے حقوق میں کوتاہی کی، آپ کی عزت کو نقصان پہنچایا اور آپ کو تکلیف دی، میں اس پر معافی مانگتا ہوں آپ سے. یہ ہونا چاہیے. اللہ یہ صفت مجھ کو بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو کیا فرمائے؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو، انہ کانا غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت نازل کی، پہلے ایک صفت نازل کی رب کی، اس لیے رب فرمایا کہ بھائی پالنے والے سے کیا شرم شرمنان. جیسے ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، ماں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے انسان ہچکچاتا نہیں، کہتے وہ تو میری ماں ہے، اس کو اس کی محبت پر ناز ہوتا ہے، باپ سے پھر بھی ڈرتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے کیوں؟ باپ کی عظمت ہوتی ہے اور ماں کی محبت سے محبت ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے ماں اور باپ میں، اس لیے ماں کا حق زیادہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پالنے میں بھی وہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ رکھا. تو اب کہے کوئی بات ماں سے کہو تو کہتا ہے ماں سے کہنا، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، کیوں؟ انسان کو اعتماد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے رب نازل کر دیا ہے، اپنی تمام صفات میں یہاں رب کی صفت نازل کی، تاکہ بندے کو کس سے مانگنا، ارے اپنے پالنے والے سے، ارے اللہ تعالیٰ جس نے مجھ پر کتنی نعمتیں، کتنی نوازشات فرمائی، اس سے معافی مانگنے میں کیا شرمانا. استغفروا ربکم. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس رب کے ساتھ اپنی دوسری صفت نازل کر دی کہ دیکھو جس سے تم معافی مانگ رہے ہو نا، جس رب سے تم معافی مانگ رہے ہو وہ غافر نہیں ہے، غفار ہے. غافر اور غفار میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے فاعل، یعنی فاعل معنی کسی کام کو کرنے والا، ایک ہے فعال، کسی کام کو بہت کرنے والا. تو غافر معنی مغفرت کرنے والا، اور غفار کے معنی کثیر المغفرت، یعنی بہت مغفرت فرمانے والا. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اپنی صفت نازل کی، پہلے رب فرمایا، اس میں بھی کتنی محبت ہے، کتنی رحمت ہے، پھر آگے دوسری صفت نازل کی غفارہ، کہ بہت بخشنے والا ہے. میرے شیخ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے، غفار، غفارہ، بہت بخشنے والا، ہماری وہم و گمان سے زیادہ ہمیں ہماری بخشش فرمانے والا. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، کیا لائے ہو؟ کچھ بھی نہیں اللہ. اب وہ شرمندہ ندامت سے، ندامت کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ہم نے تیری مغفرت فرما دی، صرف اس بات پر. کیوں؟ کیوں؟ اس بات پر کہ ایک رات کو تو سو رہا تھا، تیری آنکھ کھلی، تو نے کہا اللہ، اور یہ جو تیرا منہ سے میرا نام نکلا اس کو بھی تو بھول گیا، پھر غفلت سے سو گیا، پھر غفلت سے سو گیا، بس تب نے تیرے اس اللہ کہنے کو قبول فرما لیا. اب آپ بتائیے، ایسی نیکی جو بندہ بھی بھول گیا، اس کو ذہن و گمان میں نہیں، اس نیکی پر کوئی ناز نہیں، ایسے مالک سے ہمارا واسطہ اور پالا پڑا ہے، اللہ اکبر. تو ایسے مالک سے کیا شرمانا جس کی ادائی ایسی کہ کتنے ایسے واقعات, فاحشہ عورت ہے لیکن ایک کتے کو پانی پلایا, کیا عجیب اخلاق ہے. اللہ اکبر, اخلاقیات کا سبق کتنا عجیب ہے کہ ایک کتا جو پیاس سے مر رہا تھا, اس فاحشہ عورت نے اپنے موزہ اتارا چمڑے والا اور اس کو باندھا دوپٹے سے, کنویں سے پانی نکال کر اس کو پانی پلا دیا, اس ادا پر اس کی بخشش ہو رہی ہے. کیا عجیب بات ہے, سبحان اللہ, کیا عظیم مالک ہے, کیسی کیسی مغفرت کے بہانے لگا کے رکھے. تو اپنے رب سے مغفرت, اس پر انعام کیا دیے. انعام نمبر ایک, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش ہوگی. پتہ چلا کہ ہمارے گناہوں کی جیسے بارش رکی ہوئی ہے. جی ویدر آج کل جو ہے وہ کہتے جی موسم موافق نہیں ہے, ویدر سوٹیبل نہیں ہے. ارے بھائی ویدر موسم کیا ہوتا ہے, یہ تو سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. جی ویدر موسم خوشگوار نہیں ہے, موافق نہیں ہے یہ موسم, اس لیے موسم کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ موسم اللہ کی طرف سے ہے. اگر آج ہم حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے اگر میری فرما برداری کریں, گناہوں سے بچیں, تو میں جب وہ میرے بندے رات کو سو رہے ہوں تو میں رات کو بارش برساؤں اور صبح اٹھیں تو ان کو بارش کے آثار نظر آئیں لیکن ان کی زندگی کے چہل پہل میں کوئی فرق نہ ہو. اب آپ بتائیے, اتنی تک اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں منتظر ہیں لیکن وہ نعمت ہم ہی نہیں لے رہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ عافیت مانگنے کہ یہ جو ہے بارش رکی ہوئی ہے, کہیں بارش ہو رہی ہے تو حد سے زیادہ, یہ سب نتیجہ ہے. کہتے جی زلزلہ, جی زلزلہ آنے والا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک بات بھی چلی تھی, خبریں پھیل گئی کہ زلزلہ آنے والا ہے. کیوں؟ وہ جی پلیٹیں اوپر نیچے ہو جائیں گی. ارے یہ پلیٹ کیا چیز ہے بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زلزلہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. لہذا وہ جو سائنسدان اپنے ریکٹر اسکیل پر, ریکٹر اسکیل پر جب زلزلہ ناپ رہا ہوتا ہے تو زلزلہ آگ کو روک نہیں سکتا. وہ زلزلہ ناپتا ہے کہ جی 6.9 آیا, اسی کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے اور خبر دے گیا 6.9, جلدی سے واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا کہ مر رہا ہوں لیکن 6.9 زلزلہ آیا. زلزلے کو روک نہیں سکتے. یہ اگر پلیٹ ہل جل رہی ہے, تم خبر دے رہے ہو کہ پلیٹ کو ہل رہی ہے تو روک دو پلیٹ کو. لیکن روک نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ رکوا سکتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ دو کام کریں, ہم اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اور دعا مانگیں. دعا سے بہت کچھ رک جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر نہیں بدل سکتی لیکن اللہ دعا دعا بدل دیتی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان حضرت کے زمانے میں ایک شیخ تھے, ایک بڑے اللہ والے جن سے لوگ بہت دین سیکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد کو بڑی اونچی شان عطا کی تھی. فرماتے ہیں کہ دیکھا وہ جو وہ شیخ ہیں وہ اپنے زمانے کے وہ جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی ان کو دکھاتے ہیں. اب ہمیں ہوتا ہم جیسا تو کہتا ہے جہنمی ہے تو جائے گا جہنم میں چل. لیکن حضرت مجدد صاحب کو دیکھیے, ان کو ذکر بھی نہیں کیا, سب کیا کرتے تھے روزانہ اللہ سے دعا, یا اللہ میری مغفرت فرما, یا اللہ اس کو بخش دے, یا اللہ میری مغفرت فرما, یا اللہ اس کو بخش دے, ہم کو معاف فرما. دعائیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. ایک زمانے تک دعائیں مانگی. فرماتے 6 مہینے تک میں نے دعائیں مانگی. کتنی؟ 6 مہینے تک. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہنمی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا. اس سے ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اپنا دین کے کام پر ناز نہ کرے کہ میں تو بڑا جبا پہن کے بیان کر رہا ہوں اور میں تو اتنا دین کا کام کرتا ہوں. ناز نہ کرے, کچھ پتا نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. ہاں اللہ سے عافیت مانگے, دعائیں مانگے, اللہ اس کو جو توفیق دیتے آپ اس کو قبول فرمائیے, اپنا فضل فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مغفرت کی طرف راغب فرمائے. یہ بات ختم ہو گئی. ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک بات تو یہ کہ صف بندی کا اہتمام ہے. صف بندی کے ذرا اہتمام سے کیا کریں. اور اس میں ایک اہتمام یہ کہ ایک آدمی مسجد میں پہلے آ جائے مسجد میں بیٹھا ہے تیسری صف میں، بعد میں آنے والا پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ تو کتنی عجیب سی بات ہے. کھانے کی ٹیبل لگتی ہے تو کھانے کے لیے جاتا ہے تو کھانے کے قریب بیٹھتا ہے. تو مسجد میں جو پہلی صف ہے نا، اس کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے یہ اہتمام کریں کہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے. بیان کی بات اور ہے کہ بیان میں آگے بیٹھے سامنے، لیکن عام نمازوں میں یہ اہتمام عام رکھے کہ پہلی صف میں آ کر بیٹھے، کیونکہ مسجد کی جو پہلی صف ہے وہ جنت کی پہلی صف ہے. اس کا یہ اہتمام کریں. اور نمبر دو یہ کہ صف بندی میں دیر نہ کریں، جلدی سے صف بندی کریں کہ ملتا چلا جائے امام کی طرف، اور کوشش کریں کہ پہلی صف میں آئے. ہاں البتہ پہلی صف میں اس نے جگہ لے لی، اب دیکھا کہ ایک عالم آیا یا میرا باپ کھڑا ہے یا کوئی بڑی بزرگ ہے پیچھے، اب یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیے، خود پیچھے چلا گیا اور یہ آگے آ گیا، اس کو آگے بھیج دیا. تو ایسے شخص کے بارے میں علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے، اس کو اب ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر اس کو مفت میں ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس عالم کے اکرام کا اجر، باپ کے اکرام کا اجر، بوڑھے مسلمان کے اکرام کا اجر الگ ملے گا. سمجھیے، ایسا یہ اہتمام ہو پہلی صف میں آئے. اور صف بندی کی جو روایتیں ہیں، ان روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مل کر کھڑے ہونا چاہیے. اہتمام ہو مل کر کھڑے ہو، لہذا اس چیز کا بھی اہتمام ہو مل کر کھڑا ہو. لیکن مل کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھس کے کھڑا ہو. مثلا اتنی سی جگہ ہے، اب مجھ جیسا موٹا آدمی اب گھسے، اب لوگ بعض لوگ کرتے ہیں ایسے کرو گھسے اور ایسے کھڑے ہو گئے، ہٹ دھرمی بالکل. اب اس کی وجہ سے بیچارے پوری صف یوں ہوتا ہے، اب اس کو بھی کیا بولے، اب اس کو بولے تو یہ شور مچائے گا. بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے نا، اب اس کو کچھ بولیں گے تو یہ شور مچائے گا. اب وہ کیا کرتے ہیں، ذرا سا یوں گھسے ایسے کر کے گھسے اور اس کے بعد تن کے یوں کھڑے ہو گئے. اب وہ اگلے بےچارے سب یوں سمٹے پڑے. یہ ظلم ہے، ظلم بد اخلاقی کی انتہا ہے یہ. اس لیے اگر جگہ کم ہو تو کسی پتلے آدمی کو بھیج دے، بھائی آپ چلے جائیں، ایسا نہ کریں تاکہ اذیت نہ دے مسلمانوں کو کہ نہیں جی پہلی سب میں گھسے ہیں اور اس کے بعد اس کے کسی کو ٹکر ماری ٹھوکر مار اور چلے گئے، ایسا نہیں. یہ اذیت دینے کو منع کیا. بہت اہم تیسری بات ہے وہ یہ کہ اب نماز پڑھی، نماز میں بعض مرتبہ جگہ خالی ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ صف میں جگہ خالی ہو جاتی ہے، اب کیا کریں. تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں ہی، نماز پڑھ رہا ہے نماز میں ہی قریب کھڑا ہو جائے، چلنا شروع کریں، یعنی مل جائے. سمجھ میں آئی بات کہ نماز میں ہی کھڑا ہے، اب دیکھا جی جگہ خالی ہو گئی، بس برابر آ جائے. اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ضروری چیز ہے، مسئلہ ہے یہ. نماز میں ہی مل کر قریب آ جائے. اور اگر بعض مرتبہ اتنی جگہ بن جائے کہ ایک آدمی اس میں آ سکتا ہے تو پیچھے والا آدمی اگلی صف میں آ جائے، اس کے لیے بھی کہا گیا. اتنا اہتمام ہے، سمجھ میں آ گئی نا جی. تو نماز میں جب اگر صف میں جگہ خالی ہو جائے، مل کر کھڑے ہو جائے، امام کی طرف ایسے ملنا شروع کرے. اور اگر ایک آدمی کی پوری جگہ بنتی ہے تو پیچھے صف والا وہ آگے آ جائے، اس کا اہتمام کرے. تاکہ اس سے کیوں، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا صف بندی کا اہتمام ہوگا نا، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھ کو بھی اور ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور مہربانی فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. دعا کریں کہ اللہ اپنا فضل و مہربانی فرما، ہمارے دلوں کو مغفرت کی طرف راغب فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں کی جو عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، دن کے اجالے کے گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کھلم کھلا گناہوں کو معاف فرما، جو چھپ کر گناہ کیے اس کو بھی معاف فرما. اور یا اللہ گناہوں پر جس قسم کی توبہ اور ندامت اور یا اللہ اس کی تلافی کی ضرورت ہے، اس کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے. اور یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہماری زمینیں، ہمارے دل اور یا اللہ ہمارے شہر بارش کے لیے یا اللہ ترسے ہوئے ہیں، پیاسے ہوئے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ یقیناً ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں اس کے ہم اہل نہیں ہیں کہ ہمارے شہر پر بارش ہو، یا اللہ لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کی جیسے صرف آپ کو ناراض کیا، ہم یقیناً عذاب کے مستحق ہیں، یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے شہر میں بارش برسا دیجئے، اور یا اللہ جن علاقوں میں بارش کی ضرورت ہے یا اللہ وہاں بارش برسا دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے۔ یقیناً ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کیا جائے، یا اللہ ہم آپ کی رحمت سے درخواست کرتے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے۔ ہم سراپا گناہگار ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اخلاقی، عبادت، عقائد، معاملات، معاشرت، ہر طرح کے گناہوں میں اللہ مبتلا ہیں، بے شرم اور حیا کی حدوں کو کراس کر چکے ہیں، حدیں پھلانگ چکے ہیں، یقیناً ہم عذاب کے مستحق ہیں، لیکن یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کریے، اپنی رحمت پر نظر فرما کر یا اللہ ہماری خشک زمینوں کو تر فرما دیجئے، بارش کی نعمت عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، اپنا فضل اور مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ اپنا فضل اور مہربانی فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ بے روزگار کو ہم سب کو اور تب یا اللہ تمام مسلمانوں کو حلال روزگار، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہم میں سے جس کی جو مشکل ہو اس کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجیے، ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما دیجیے، یا اللہ ہماری نیک حاجتوں میں ہم سب کو بامراد فرما دیجیے، اور گناہوں سے بچا لیجیے، تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنی ذات و صفات کی عصمت ہمارے دلوں میں عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، توبہ کی طرف راغب فرما، یا اللہ مغفرت کی راغب فرما دیجئے، ہمارے قلب و جان پر جو گناہوں کی آلودگی لگی ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، مغفرت بے حساب فرما دیجئے، ہماری خشک آنکھوں کو تر فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے خشک آنکھوں کو تر فرما دیجئے، اپنی یاد میں رونا نصیب فرما، گناہوں پر رونا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور یا اللہ ہماری جانیں، ہمارے قلوب گندے اخلاق سے بھرے ہوئے ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، اخلاص کی کمی ہے، دنیا کی محبت ہے، برائیوں کا جڑ بنے ہوئے، یا اللہ ہم لوگ، یا اللہ ہمارے دل، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا درد، اپنی محبت کا درد عطا فرما دیجئے، اپنا فضل و مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ رب لا تجعلنا بدعائک شقیا، ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم اللهم انك مليك مقتدر، ما تشاء من امر يكون، اللهم اسعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقار الرجال وشماتة الاعداء، وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے